الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. قرآن کی بات چل رہی تھی کہ کافر اور دشمن جب ان کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں ملی تو قرآن کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِن قَبْلِ, اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی وہ کتاب مراد تورات, امام تھی یعنی لوگوں کو راستہ بتلاتی تھی. ورحمہ, اور تورات پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے لیے وہ سراپا رحمت تھی. وہذا کتاب مصدق, اور یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کو سچا بتلاتی ہے. لسانا عربیہ, یہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے, یعنی یہ قرآن تمہاری مادری زبان میں ہے, پھر بھی تمہارے لیے معجز ہے, یعنی تم اس کے جیسی کتاب لانے سے عاجز ہو. لینذر الذین ظلموا, تاکہ مکہ کے مشرک اور دوسرے لوگ جو اس کا انکار کرے ایسے ظالموں کو ڈراوے اللہ کے عذاب سے. وبشرا للمحسنین, جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کو یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے, کئی چیز جنت کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جن لوگوں نے اپنی زبان سے کہا, دل میں اس کا اقرار کیا کہ ہمارے رب تو اللہ ہی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر وہ جم گئے تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہوگا. کا استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں کو جمع کر دے رہے. قالوا ربنا اللہ, یہ ہے وحدانیت, کہ اللہ کی وحدانیت کا دل سے اقرار کرے, دل میں یقین کرے, زبان سے اقرار کرے. اور استقامت یعنی جیسا علم ویسا اس کا عمل. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایسے لوگوں کے اوپر کوئی خوف نہیں, یعنی روح نکالنے کے لیے جب فرشتہ آئے گا وہاں سے لے کر ہمیشہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی غم بھی نہیں کہ قبر میں ملائکہ کے سوال کی وجہ سے کوئی ڈر ہو, قیامت کے دن ان کے اوپر کوئی غم اور ڈر ہو, کچھ نہیں ہے. چنانچہ استقامت کی تفسیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کرو, دھیان مت لے جاؤ اللہ کے سوا دوسرے معبود کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا, خدا کی قسم ہم استقامت اختیار کرنے والے ہیں, یعنی استقامت اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر دوڑتے نہیں پھرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ثابت قدم رہنے والا وہ آدمی ہے جس نے اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرائض ادا کرتے رہو, یہ ہے استقامت. جو آدمی استقامت سے کام لے گا, فلا خوف علیہم, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ, وہ جنتی لوگ ہیں. خالدین فیہا, جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, جو عمل وہ لوگ کرتے تھے اس کے بدلے کے طور پر اللہ ان کو جنت دیں گے. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا, دیکھو اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں, اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں, حدیث میں ہے. اس لیے لفظ وسطینا کا لفظ لایا گیا پوری تاکید کے ساتھ کہ اللہ کے حقوق کے بعد اگر کسی کے حقوق ہے تو والدین کے حقوق ہے. اور انسان کو اس کو پوری اہمیت کے ساتھ انجام دینا ہے. اس لیے کہ جو آدمی والدین کے ساتھ اچھے حالات سے پیش آئے گا اللہ اس کو جنت دیں گے, جنتیوں میں لاحق ہو جائے گا, اور جو آدمی والدین کے ساتھ بری طرح پیش آئے گا وہ جہنمیوں میں لاحق ہو جائے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو پوری تاکید سے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, خدمت کا معاملہ کرو, اطاعت کا معاملہ کرو, تعظیم کا معاملہ کرو, تکریم کا معاملہ کرو. حملت امہ کرہا, اس کو اس کی ماں نے بہت تکلیف میں اٹھایا, یعنی 9 مہینے حمل کے ایام بہت مشقت سے گزرتے ہیں. اور وضع حمل ووضعت کرہا, ولادت کے وقت کے اوپر بھی ماں کو بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے. دیکھو آیت میں ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ آیا, باپ کا تذکرہ 1 ہی مرتبہ آیا. کیسے دیوالدین ہی والدین تو ضمناً باپ کا ذکر آ گیا, اس میں ماں بھی آ گئی, والدین ہی تسمیہ ایک, دوسرا حملت ہو اور تیسرا ووضعت ہو, 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ آیا, 1 مرتبہ باپ کا ذکر آیا. اس لیے خدمت کا حق زیادہ ماں کا, ماں کی خدمت زیادہ کرنے کی, کیونکہ اس نے بہت تکلیف سے اٹھایا اس واسطے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور حمل اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے تک ہوا کرتا ہے. اس کی ایک توجہ ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے, اور دودھ بچے کو 2 سال پلانا چاہیے. اس طریقے سے 24 اور 6 30 مہینے پورے ہو جائیں گے. اسی طرح اس کے دوسرے مطلب بھی لیے جاتے ہیں کہ بھائی وحملہ وفصالہ 30 شہرا, امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دونوں کی مدت 24 30 مہینے, یعنی 2.5 سال. لیکن جب ہمارے پاس نس آ گئی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا, اسی لیے وہ 6 مہینے ہم نے کم کر دیے. تو بچے کو دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا اور اس کا حمل 30 مہینے تک کا ہوا کرتا ہے. تو 6 مہینے اقل مدت حمل, باقی دودھ کی مدت ہے. اور عام طور پر 6 مہینے میں بچہ, 9 مہینے میں, 7 مہینے میں بچہ ہو سکتا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب بچہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا, یعنی پورا طاقتور ہو گیا, پورا عقل مند ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, اور وہ عام طور پر 33 سال کی عمر میں ہوتا ہے. وبلغ 40 سنة, اور وہ 40 برس کی عمر کو پہنچ گیا. کیا مطلب؟ کہ اس کی عقل, جوانی, جسمانی تندرستی ایک دم کامل ترین ہو گئی 40 کے اندر, 40 کی عمر کے اوپر. تو قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ایک حدیث ہے, حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عثمان غنی کی روایت ہے, کہ مسلمان بندہ جب 40 برس کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی صلاحیت اور توفیق نصیب ہوتی ہے. 40 کی عمر پر پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کی صلاحیت اور توفیق نصیب ہوتی ہے. اور جب وہ 70 برس کی عمر کا ہو جائے تو آسمان میں ملائکہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں 70 کی عمر میں. جب 80 برس کا ہو جائے تو اس کی خطاؤں کا, گناہوں کا کفارہ ہونے لگتا ہے اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ ثابت فرما دیتے ہیں. 90 برس کا ہو گیا تو اس کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اس کی شفاعت اس کے گھر والوں کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے. اور آسمان والے اس کا نام رکھتے ہیں اسیر اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین میں اللہ کا اسیر، 90 سال کی عمر کو وہ پہنچ گیا ہے. گویا کہ من طال عمره وحسن عمله، عمر لمبی اچھے عمل، ان سب کے لیے یہ بشارت ہے. باقی عمر لمبی اور گناہ زیادہ تو اس کے لیے تو حدیث میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں بوڑھے زانی سے جو بڑھاپے کے اندر جا کر کے زنا کرنے کا کام کرے، اللہ ان سے بہت ناراض ہوتے ہیں. تو جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے ایسے ایسے فضائل بڑھتے لیکن نیک اعمال کے ساتھ. تو جب یہ آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب اس کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قال ربی، دعا میں کہتا ہے اے میرے رب آپ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی اس نعمت کی شکر گزاری کروں جو نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی. کون سی نعمت؟ توحید، وجود، ایمان، انسان بنایا. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے اعمال کروں جس اعمال سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ میرے لیے میری اولاد کے اندر صلاح پیدا کر کہ میری تمام اولاد نیک بن جائے، ایمان والی ہو جائے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، اور میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں اور فرما برداروں میں سے ہوں. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. گویا کہ اس آیت کے اولین مصداق حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے. باقی کوئی آدمی اس کا بعد میں مصداق بنے تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کیسے اس آیت کریمہ کے مصداق ہو گئے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ تھے حضرت ابوبکر صدیق. وہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے حضور تجارت کی غرض سے ملک شام گئے تھے، تو سفر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. تو آپ کے اخلاق، آپ کا بود و باش دیکھ کر کے گرویدہ ہو گئے، اور ایسے گرویدہ ہو گئے کہ واپسی میں حضور کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. پھر جب اعلان نبوت ہوا تو سب سے پہلے ایمان بھی گیا ہے. تو سفر سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ کمالات ہیں، اس لیے سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر. پھر ان کے والدین بھی ایمان لے آئے. عجیب، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ایمان لائے، اور ان کی والدہ ام الخیر بنت صخر بن عمر، ام الخیر بنت صخر بن عمر ان کی والدہ وہ بھی ایمان لے آئے. تو ان کے والد حضرت عثمان بن عامر ابو قحافہ ان کی کنیت، وہ بھی ایمان لائے. اور ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن محمد ابو عتیق ابن عبد الرحمن ان کے پوتے، وہ بھی ایمان لائے. تو عبد الرحمن ان کے صاحبزادے اور ان کے پوتے ابو عتیق ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن وہ بھی ایمان لائے. گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق خود بھی مومن، ان کے ابا بھی مومن، ان کے بیٹے بھی مومن، پوتے بھی مومن. یہ سعادت صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ سب ایمان لائے. تو بعد میں جو ہوئے وہ بھی اس آیت میں شامل، اس ایمان والی نعمت میں. تو گویا اے اللہ ہم آپ کی اس نعمت کی شکر گزاری کریں، اس کی ہمیں توفیق دیجئے کہ آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا. والا والدی، میرے والدین بھی ایمان لے آئے. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، چنانچہ پوری زندگی نیکیوں کے اندر گزاری حضرت ابوبکر صدیق نے. نیکیاں ہی نیکیاں وہ کرتے تھے، اور ان کی بڑی نیکیوں میں ایک نیکی یہ تھی کہ جو فقرائے صحابہ ایمان لائے تھے اور وہ غلام تھے، کسی کے یہاں غلامانہ زندگی گزارتے تھے، اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے آقا ان پر زیادتیاں کرتے تھے، مارتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید خرید کر کے آزاد کر دیا. کیونکہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ان کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب کو خرید خرید کر کے آزاد کر ڈالا. جتنے بھی شروع دور کے اندر تھے اس طرح کے صحابہ تقریباً 9 تھے شروع دور کے اندر. اسی کو فرمایا وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، واصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کے اندر بھی صلاح پیدا فرما، وہ بھی ایمان لائے. حضرت عائشہ ایک تو آپ کی اولاد میں ام المومنین بنی، انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں کامل فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ احسن حسن کے معنی میں ہے، ان کے تمام اچھے اچھے اعمال کو ہم قبول ہی کر لیں گے، ان کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان کی جتنے بھی اچھے کام ہیں ہم قبول ہی کر لیں گے، اور کوئی کام ہم ان کا رد نہیں کریں گے. اب انسان ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی، ہم انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں، صحابہ کے لیے عصمت اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ آگے پیچھے ہو جاوے. تو ورنہ تجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، ان سے جو چھوٹی موٹی بھول چکے ہو جائیں ہم اسے درگزر کر دیں گے، فی اصحاب الجنہ، ان کا شمار جنت والوں کے اندر ہوگا، جنت والوں میں وہ شامل ہو جائیں گے. وعبس صدق الذی کانوا یعدون، یہ اللہ کی طرف سے ایک دم سچا وعدہ جو ان کو کیا گیا. کون سا وعدہ؟ جنت کا وعدہ. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو وعدہ کیا ہے کہ تم کو ہم جنت میں باغات دیں گے جس کے نیچے سے نہریں رہتی ہوگی، وہ وعدہ پورا ہو گیا. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال،
اور وہ کافر اور برا لڑکا جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے ہائے ہائے افسوس افسوس تم دونوں کے اوپر، اے میرے ماں باپ، اے ڈوسے ڈوسی تم دونوں کے اوپر افسوس، کیا تم اس کو ڈراتے ہو، مجھ سے وعدے کرتے ہو کائی کہ قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سارے زمانوں کے زمانے گزر گئے، آج تک تو کوئی قبر سے نکالا نہیں گیا، اور ہم ہی لوگ دوبارہ قبر سے کیسے نکال کر کے حساب کتاب جزا سزا ہوگی. وہما ویستغیثان اللہ، ماں باپ دونوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. ویلک آمن، کہتے ہیں کہ تیرا ناس ہو، ایمان لیا بیٹے، کیوں نہیں ایمان لاتا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا. تو وہ جواب میں اوپر سے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات تو محض اگلوں کی کہانیاں ہیں، اگلوں کے جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اب دیکھو اس آیت کریمہ کو بعض مفسرین نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرار دیا ہے، یعنی ان کے اسلام لانے سے پہلے کی بات، بعد میں تو وہ ایمان لے آئے، ہویا کہ یہ آیت کریمہ کے مصداق حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے والدین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی، کہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا ایمان لے آؤ تو بیٹا ایمان لے لاتا تھا. یہ قول ہے، اس کا تفصیلی واقعہ آپ بخاری میں پڑھو گے. حضرت عائشہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت بعد مروان بن حکم کے زمانے کے اندر، ایک دن مروان جو ہے مدینہ کا گورنر تھا، خطبہ دے رہا تھا، اس درمیان ایک مسئلہ لزائی ہے، تو اس نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اس کو ٹوکا، یہ تو صحیح نہیں کہہ رہا ہے. تو وہ ان کے پیچھے پڑا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھاگ کر اپنی بہن کے حجرے میں داخل ہو گئے، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں. اور ظاہر بات ہے کہ وہاں تو مروان جانے سے رہا، اندر داخل ہونے سے، تو اس نے منبر پر آ کر کے حضرت عبد الرحمن کے بارے میں کچھ غلط سلط باتیں بولنا شروع کی، اور اس کے اندر اس نے یہ جملہ بھی کہا کہ نہیں معلوم یہ وہی تھا، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی، اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، یہ اس نے کہا. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات سے جواب دیا، جواب کے اندر کہا غلط ہے، ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی چیز نازل نہیں فرمائی. تو جھوٹ کہتا ہے ہمارے بارے میں، یعنی آل ابو بکر کے بارے میں. ہمارے بارے میں کا مطلب کیا؟ آل ابو بکر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی آیت اتاری نہیں. تو جو کہتا ہے الا ان اللہ انزل ہندی, مگر اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرمائی. اس کے سوا آل ابو بکر کے بارے میں پورے قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یہ جملہ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ آل ابو بکر کے سلسلے میں پورے قرآن میں اللہ نے کوئی آیت نہیں اتاری. ہاں صرف میری عصمت پاک دامنی وہ اللہ نے نازل کی دی. اس سے صریح نفی ہو گئی کہ یہ آیت کریمہ کے مصداق حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ تو مروان نے اناد اور دشمنی میں یہ بات کہی تھی, باقی حقیقت بھی یہ نہیں ہے. دوسرا ایک قرینہ دیکھو مصداق نہ ہونے کا, کیونکہ اس آیت میں آگے چل کر کیا فرمایا, اولئک الذین حق علیہم القول. حق علیہم القول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ کے یہاں عذاب کا فیصلہ ہو جائے, جس کے بارے میں اللہ کے یہاں عذاب کی بات طے ہو جائے, یہ ہے حق علیہم القول. پر کیا یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو ایمان لے آئے بعد میں. چلو مان لو کہ ایک وقت وہ ایمان میں نہیں تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے تو کیا ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عذاب کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا؟ یہ دوسرا زبردست قرینہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے مصداق حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, کیونکہ وہ مومن ہے اور مومن کے لیے عذاب کا دائمی نہیں ہے. اب پھر آیت کو دیکھو, اس لیے آیت کریمہ کسی سخت کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. والذی قال لوالدی, وہ کافر جو اپنے والدین سے کہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ والدین ایمان لے آئے اور بیٹا ابھی ایمان لایا نہیں, اب والدین اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے؟ افل لکما, افسوس ہے تم دونوں کے اوپر. کن دونوں پر؟ ماں باپ پر. کون کہتا ہے؟ وہ جوان بچہ جس کو اس کے والدین ایمان اسلام دین کی دعوت دے رہے ہیں, اس کو وہ بیٹا جواب میں کہتا ہے. دیکھو اف کا جو لفظ ہے نا, اہل لغت فرماتے ہیں ایسی آواز کے لیے بولا جاتا ہے جس آواز میں ڈانٹ اور ڈپٹ ہو. کسی کو ڈانٹنے کے لیے, گھبرانے کے لیے جو آواز استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں ہر طرح کے میل کچیل کے لیے بھی اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کسی چیز کی گندگی اور نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کی گندگی اور اس کے بارے میں نفرت کو ظاہر کرنا, وہاں بھی اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. امام اسماعی فرماتے ہیں کہ کان میں سے جو میل نکلتا ہے وہ اف, ناخن میں سے جو میل نکلتا ہے وہ تف, اور یہ لفظ اف کسی چیز کی گھناؤنے پن کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. گویا کہ وہ اپنے والد کے سامنے ناگواری کے انداز میں ایسے جملے بول رہا ہے, افل لکما, اپنی جوانی کے زور میں ماں باپ کو ایسے جملے کہہ رہا ہے. اتعدانینی, کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو, مجھے گھبراتے ہو, مجھے وعدہ کرتے ہو, ان اخرج, کہ ایک بار مر کے قبر میں دفن کر دیا جائے گا پھر دوبارہ قبر سے نکالا جائے گا؟ کس نے کہا؟ مجھ سے پہلے دنیا میں بہت سارے زمانے گزر گئے, آج تک کروڑوں انسان مر گئے, کسی کو قبر سے نہیں نکالا گیا تو مجھے کہاں سے نکالا جائے گا؟ وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان الله, بیٹا جوان, ماں باپ بوڑھے, سمجھاوے اور کیا کرے. دونوں ماں باپ دعا کرتے ہیں, اللہ ہمارے بیٹے کو ایمان کی توفیق دے دیجیے. ویلک آمین. اب دیکھو لفظ ویل, ہم اس کا مشہور معنی جانتے ہیں کہ وہ ہلاکت, عذاب, پریشانی, اس طریقے کے معاملے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو یہ لفظ کہیں گے تو وہاں جہنم کی وادی اور عذاب اور ہلاکت کا معنی تھوڑا ہی مراد ہوگا. کوئی بیٹا جتنا بھی بدماش ہو لیکن کبھی ماں باپ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بات تو کہہ سکتے نہیں ہے. تو وہی لق بظاہر بدعا ہے لیکن یہاں پر وہ معنی مراد نہیں لیا جائے گا. بلکہ معنی کیا مراد لینے کا؟ وہی لق کا ناگواری کا اظہار. یا ماں باپ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر اپنی ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو ایمان لانے کے اوپر ابھارتے ہیں اور اس طرح کے جملے ماں باپ بولتے ہیں. کیونکہ کوئی بچہ کوئی غلط حرکت کرے تو ماں باپ محبت میں کہتے ہیں نا بعض ناراضگی کے جملے, تو اس طرح کے ناراضگی کے جملے کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا. اس کو بد دعا یا عذاب وغیرہ پر محمول نہیں کیا جائے گا. تو ماں باپ کہتے ہیں وہی لگا تیرا برا ہو, آمین ایمان لیا تو سنتا نہیں نفٹ کہے گا. یہاں وہی لگا کا بہترین ترجمہ نفٹ, کہ نفٹ کہے گا ماں سنتا نہیں, آمین ایمان لیا, مان لے اور ایمان میں داخل ہو جا. ان وعد اللہ حق, یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو وہ جوان بیٹا کہتا ہے ابا اماں یہ مرنے کے بعد کی باتیں مت کرو, یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. صدیوں سے دنیا سنتی آ رہی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا, لیکن آج تو کوئی ہوا نہیں, کہانی کہانی ہے. اولئک الذین حق علیہم القول, آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نہیں, تم کسی کو کوئی بات سناؤ واقعہ سناؤ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اسٹوری ہے کہ حقیقت پر ہے, ٹرو بات ہے کہ اونلی اسٹوری, کہانی ہے کہ صرف حقیقی کوئی بات ہے. آج کل یہی ایک دماغ بن رہا ہے لوگوں کا, کوئی سچا صحیح واقعہ کہنا پڑتا ہے وہ قرآن میں آیا ہے, شک کرنے جائے گا کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. 309 سال نوجوان سوئے تو جلدی لوگوں کو عقل میں نہیں آیا, پوچھتے کہ دس از ٹرو آف دا اسٹوری اونلی, حقیقت ہے کہ کوئی کہانی ہے, تو کہنا پڑتا ہے نہیں یہ کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے. یہ بھی ایک مزاج ہے آج کے زمانے کا. تو اولئک الذین, ویسے آپ لوگوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں, اساتذہ کوئی نادر واقعہ سنا ہے تو بعد میں کہتے ہیں کوئی اولئک الذین حق علیہم القول, حالانکہ اتنی بات اگر آپ سوچ لے کہ انہوں نے آپ سے زیادہ دنیا دیکھی ہے اور زیادہ زمانہ دیکھا ہے, تو پھر آپ کی سمجھ کتنی, آپ کا تجربہ کتنا, آپ کی دیکھی ہوئی دنیا کتنی, تو پھر آپ کا یہ تبصرہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے. اولئک الذین حق علیہم القول, یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہاں عذاب کی بات ثابت ہو چکی کہ امم اگلی جماعتوں میں اگلی امتوں کے اندر قد خلق من قبلہم من الجن والانس, تو ان سے پہلے جنات اور انسان کی جو جماعتیں گزر گئی اس کے اندر جو ہے اس طرح کی بات, جس طرح پچھلے زمانے کے جنات اور انسان جو نافرمان تھے ان کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا, اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا کہ یہ جو اپنے والدین کی نصیحت نہ مانے, ایمان کو قبول نہ کرے, اس کو بھی جو ہے اس طرح عذاب کے اندر شامل کیا جائے گا. انہم کانوا خاسرین, کیا فیصلہ کہ لوگ یقیناً نقصان کے اندر پڑنے والوں میں سے ہیں. ولکل درجات مما عملوا, ہر ایک کے لیے درجات ہے جو عمل انہوں نے کیے اس کے اعتبار سے. مومنین کو درجات ملیں گے جنت کے اندر اور کافرین کو جہنم کے اندر درجات ملیں گے. امام بخاری نے معالم التنزیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا یہ ملفوظ نقل کیا ہے کہ جو لوگ پہلے اسلام لائے وہ بعد میں اسلام لانے والوں سے افضل ہے, چاہے یہ تقدیم ایک گھڑی کی کیوں نہ ہو. یعنی ایک گھڑی پہلے ایک آدمی مسلمان ہوا, دوسرا آدمی ایک گھڑی کے بعد مسلمان ہوا, تو ابھی وہ ایک گھڑی پہلے ایمان لانے والا زیادہ افضل کہا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کے لیے جو درجات ہیں اس میں جانے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں
وہ سیڑھیاں ان کو نیچے کی طرف لے جائے گی, اور جنتیوں کو جو درجات ہے اس درجات میں جانے کی جو سیڑھیاں ہیں وہ سیڑھیاں ان کو اوپر کی طرف لے کر کے چڑھے گی. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کو ان کے عمل کے مطابق درجات ملیں گے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کا بدلہ پورے پورا عطا فرمائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور جس قیامت کے دن کافر لوگ آگ کے اوپر پیش کیے جائیں گے, یعنی آگ کے اوپر ان کو حاضر کیا جائے گا, اور ان کو کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم لوگ تمہارے مزے دنیا کی زندگی کے اندر سب تم نے موج مزے اڑا لیے. دنیا میں جب تم سنے تھے نا تو تمہارے موج مزے سب تم نے اڑا لیے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, یعنی دنیا کے اندر عیش مال راحت اور جو ہے لذت موج مزے اس کے اندر تم لوگ پڑے رہے اور اسی میں تمہاری زندگی گزر گئی. واستمتعتم بها, اور دنیا کے اس عیش اور مزے سے تم فائدے اٹھاتے رہے. فاليوم تجزون عذاب الهون, تو آج تم کو ذلیل کرنے والا عذاب چکھایا جائے گا. اس پر کہتے ہیں, آپ روایت پڑھو گے وہاں حدیث میں, کہ بھائی صحابہ کرام اس آیت کو پڑھ کے بہت روتے تھے. خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی اور شام یمن فارس ہیرا کے خزائن آئے حضرات صحابہ کے پاس, تو وہ خوش نہیں ہوئے اس کے اوپر, رونے لگے اور کہتے تھے کہ کہیں قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ ملے. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ تم نے دنیا میں سب موج مزے اڑا لیے, فائدے اڑا لیے. الیوم تجزون عذاب الہون, آج کو ذلتی کا عذاب ہے. اس لیے بھائی یہ دینداری کے ساتھ دنیا کے عیش کو جوڑ نہیں ہے, دینی مقام کے ساتھ دنیا کے عیش اور مزے کو جوڑ نہیں ہے. یہ تو عافیت سے راحت سے گزر جا رہے ہیں, یہ غنیمت, باقی اس کام کے ساتھ تو لمبا صبر لگا ہوا ہی ہے, یہ یاد رکھے ہی چلنے کا. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا, اور تم نے اس سے مزے اڑا لیے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیاوی عیش میں وسعت یہ باعث خطرہ چیز ہے. مفسرین فرماتے کسی کو دنیا کے عیش میں بہت وسعت ملے یہ خطرے کی چیز, خاص طور پر اس کے ساتھ معصیت ملی ہو اور زیادہ خطرناک چیز. جیسے آج کل ہو رہا ہے زمین کے پیسے بہت آ رہے ہیں, گناہ بڑھ رہے, تو دنیا کی عیش کی وسعت معصیت کے ساتھ یہ خطرے کی گھنٹی. باقی نفس توسیع بری نہیں, کسی آدمی کو اللہ نے مال دیا, وہ جتنا آتا ہے دین کے راستے میں لگاتا جاتا ہے, آیا نیچے لگایا آیا نیچے لگایا, تو یہ کوئی چیز خطرے کی نہیں. لیکن اگر معصیت کے ساتھ دنیا وسیع ہو یہ خطرے کی چیز ہے. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, اس لیے کہ تم زمین کے اندر ناحق تکبر کیا کرتے تھے. تکبر ہمیشہ ناحق ہی ہوا کرتا ہے, اس لیے کہ کبریائی اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے, جو بھی کرنے جائے گا وہ ناحق کرے گا. وبما کنتم تفسقون, اور اس وجہ سے کہ تم لوگ نافرمانیاں کیا کرتے تھے, لہذا آج اس کے بدلے کے اندر تم کو عذاب دیا جا رہا ہے.